بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب پچھلی ہماری گفتگو ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم نے بات کہاں پہ ختم کی تھی، اور آپ لوگ تھوڑا سا اس کو ریکال کریں. تو میں اس سے پہلے ایک دو وضاحتیں، کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ بات کروں گا، لیکن آج خاص طور سے یاد کر کے آیا ہوں. پہلی یہ کہ ہم نے جب بات کر رہے تھے انسانوں کے ڈفرینسز اور کیٹیگرائزیشن کے دوران، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم مومن، کافر اور منافق ان تین حصوں میں انسانیت کو تقسیم کرتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ایمفیسس منافقت پر ہے یا منافقین پر ہے. اور اس کے لیے دلیل کے طور پر ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کریم میں باقاعدہ سورہ منافقون موجود ہے، تو اس سے شاید ایک تاثر یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کافروں کے یا مومن کے بارے میں کوئی سورہ نہیں ہے، تو یہ تاثر غلط ہے. قرآن کریم میں سورۃ المومنون بھی ہے اور سورہ کافرون بھی ہے، لیکن اس میں بیسیکلی شروع میں جب جہاں سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، تو ادھر جو تینوں گروہوں کا ذکر ہے، تو چار آیتیں مومنین اور متقین کے بارے میں ہیں، دو کافرین کے بارے میں ہیں، 13 منافقین کے بارے میں. اور دوسری ایک خاص بات جو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جتنا زیادہ قرآن کریم نے انہیں کہ ان تینوں کا ذکر تو کیا ہے، لیکن منافقین کو آئیڈینٹیفائی کرانے میں جتنا زیادہ زور صرف کیا ہے، وہ شاید کفار کے حوالے سے نہیں ہے. کفار کے حوالے سے بیانات سٹریٹ فارورڈ ہیں. ایک یہ وضاحت تھی جو میرے ذہن میں تھی کہ اس سے کہیں یہ مطلب پیدا نہ ہو رہا ہو کہ اس نام کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں تھا. دوسری ایک بات اور جو اس سے نسبتاً زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ اکثر اوقات جیسے ہم مثال کے طور پر آغا خمینی کا یا آیت اللہ بہجت کا یا علامہ طباطبائی کا ذکر کرتے ہیں، تو اب تو شاید یہ چیزیں پاکستان میں تھوڑی سی سبسائڈ ہو گئی ہیں، لیکن وہاں پر ان لوگوں کا نام لیتے ہی فوراً ایک جھگڑا شروع ہو جاتا تھا کہ اچھا آپ ان کو آئمہ کے برابر کھڑا کر رہے ہیں اور معصومین کے برابر کھڑا کر رہے ہیں. تو جب بھی ہم ان لوگوں کا نام لیتے ہیں یا ان کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کا امام یا رسول سے کمپیریزن کر رہے ہیں، بلکہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو غیر معصوم ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، ہمارے جیسے ماحول میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا، اور وہ جب یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ہمارے لیے رستہ کیسے بند ہے پھر. یعنی یہ میں بیسیکلی اس کا مین انٹینشن کہ میں بار بار کیوں ذکر کرتا ہوں، اس وجہ سے ذکر کرتا ہوں کہ ہم ایک اس جگہ سے بہت آسانی سے اپنی جان چھوڑا کے نکل جاتے ہیں کہ کہاں امام کہاں ہم. حالانکہ قرآنی طور پہ یہ بھی چیز غلط ہے. اگر ایسی بات ہوتی کہ کہاں رسول اور کہاں امام اور کہاں ہم، تو قرآن کی آیت کبھی بھی نہیں ہوتی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ ہے، انہیں بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. اگر رسول اللہ کی زندگی کو ہم فالو کرنے کے لائق ہی نہیں ہوتے تو یہ ریکمنڈیشن کیوں آتی؟ لیکن ہم اس بات کو، مطلب عام طور سے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آئمہ کہاں کہاں ہم اور اس ٹائپ، تو اس لیے ان لوگوں کی کہ جو ہماری نظر میں یا جو ان تحقیق کرنے کے بعد آئمہ کے سچے اور صحیح شاگرد ہیں، ان کا ہم ذکر بار بار اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ایک انسان، یعنی جسے کہہ لیں عام انسان، ہمارے جیسا انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے، رستہ بند نہیں ہے. اور اگر ہم خدا نخواستہ اپنے انتقال کے وقت تک کسی مقام تک نہ پہنچ پائیں، تو دین بلیم یور سیلف دین اینی ون ایلس. کیونکہ خدا نے مثالیں بھی سامنے رکھ دیں، خدا نے تعلیمات بھی سامنے رکھ دیں، ہر چیز سامنے رکھ دی، رستہ بھی بتا دیا، ہر چیز سمجھا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں میرے دماغ میں تھیں کہ جس کو ایک کلیریفائی کریں۔ اچھا، اب ہم اپنی گفتگو کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہم نے پہلے قیامت کے حوالے سے ایک ذکر کیا تھا نام عمل کا، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلی ہم نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نام عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آئے تھے کہ خود اعمال قیامت کے دن، یعنی اعمال کی حیثیت ان دا پرسپیکٹو آف قیامت، کہ کون سا عمل اچھا ہے، کس عمل کا فائدہ ہے، کس سے بچنا ہے، کس سے گریز کرنا ہے، اعمال کی نوعیت کیا ہے، ان دا پرسپیکٹو آف آخرت۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جیسے قرآن کریم میں مثال کے طور پر سورہ بنی اسرائیل آیت 23-39، اس میں باقاعدہ ہے کہ یہ کام کرو، ہم ابھی اس پہ نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے، اخلاقیات پہ بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اعمال جو قابل تعریف ہیں یا قابل مذمت ہیں، فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں، اور اسپیسیفکلی ان دا پرسپیکٹو آف آخرت بیان کیے گئے، ان کو ہم سمجھ لیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بات شروع کی تھی سورہ مدثر کی آخری آیتوں سے، کہ جہاں پر ذکر یہ تھا کہ اصحاب یمین، داہنے ہاتھ والے یا امن والے لوگ، وہ اپنی جنتوں میں موجود ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پوچھ رہے ہوں گے کس سے، عن المجرمین، مجرمین سے، اور جو مجرم ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ ما سلککم فی سقر، کہ کون سی چیز ہے جس نے تم کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ گزارتے گزارتے جہنم میں اتار دیا۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھتا جاؤں گا، اسی لیے وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، یعنی ہم خدا سے تعلق پیدا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ترجمہ زیادہ اپلیکیبل کیوں ہے، اس لیے کہ یعنی اس کے مقابلے میں کہ نماز پڑھنے والوں کے مقابلے میں، کہ مصلی کے ترجمہ ہم یا نماز گزار کریں، اس کے مقابلے میں خدا سے تعلق پیدا کرنے والے کا ترجمہ کیوں، اس لیے کہ سورہ مدثر جب نازل ہوئی ہے اس کے 10-11-12 سال بعد حکم نماز آیا ہے، یہ مکے کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک ہے۔ تو مسلین کا مطلب اس وقت نماز گزار نہیں سمجھ سکتے تھے لوگ، بلکہ اس کے لٹرل میننگ اگر لینگویج کے حوالے سے دیکھے جائیں تو صلات کا مادہ وصل ہے، ملاپ ہے، کنیکٹ ہونا ہے۔ تو مسلی کا مطلب آج ہم رکھتے ہیں نماز گزار، لیکن اس کا لٹرل میننگ کیا ہے، تعلق پیدا کرنے والا، صاحب وصال۔ تو ہم اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ خدا سے تعلق پیدا کریں۔ ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم وہ نہیں تھے کہ جو مسکین کو کھانا کھلائیں۔ جیسے میں نے کہا یہ دو ہی چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ مین کہ حقوق اللہ یہ ہے کہ خدا سے کنیکشن پیدا کرو، حقوق العباد یہ ہے کہ اللہ کے مجبور بندوں پر شفقت کرو، ان کے مسائل حل کرو، ان کی پرابلم سالو کرو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم کیا تھے، اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہم اور تشریح کریں۔ خوض، خے، واو، ضاد، خوض، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ جیسے ایک شخص پانی میں اتر جائے، ڈبکی لگا دے، پورا اندر چلا جائے پانی میں۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اس معنی میں کہ ایک شخص باطل میں گھس جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جیسے ایک انسان پانی کے اندر چلا گیا ڈبکی لگا کے۔ اسی سینس کو کس جگہ پر استعمال کیا ہے کہ ایک شخص باطل میں، لا یعنی چیزوں میں، یوزلیس ایکٹیویٹیز میں پورا انڈلج ہو جائے، اس کے اندر اتر جائے، یہ مطلب ہے خوف کا۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ، ہم اس میں تھے، یعنی کہ ہم گھس گئے، اتر گئے، پورے کے پورے اندر داخل ہو گئے۔ مَعَ الْخَائِضِينَ، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لا یعنی اور باطل چیزوں میں مصروف رہتے تھے۔ میں یہاں پر ایک اور آیت سے بھی اس کو تھوڑا سا جوڑ کے آپ کو بتا دوں تاکہ یہ مطلب ذرا اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ سورہ طور، سورہ کا نمبر ہے 52، آیت نمبر 11 اور 12. فویل یومئذ للمکذبین، قیامت والے دن ویل یعنی جہنم ہے کس کے لیے؟ مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. اب جھٹلانے والوں کی تعریف سنیں کیا ہے. جھٹلانے والوں کی تعریف یہ نہیں بیان ہو جا رہی کہ وہ خدا کا انکار کرتے ہیں یا وہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. دیکھیں مکذبین کی ڈیفینیشن کیا ہے، الذین، وہ لوگ، ہم، فی خوض یلعبون، جو کہ لا یعنی چیزوں میں گھس کے اور تصوراتی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے تھے. لعب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لعب کا مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محض تصوراتی ہوں، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، فکٹیشس، فیبریکیٹڈ، یہ لعب ہے. تو جھٹلانے والا وہ نہیں ہے فقط جو زبان سے خدا اور رسول اور آخرت کا انکار کر رہا ہے، بلکہ جھٹلانے والا وہ بھی ہے کہ جو لا یعنی، لا تائل، باطل چیزوں میں گھس کے اپنا وقت برباد کر رہا ہے. اور ان کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ فویل یومئذ للمکذبین، کہ جہنم ہے ان کے لیے کہ جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں. تو اس بات کو ہمیں کافی غور سے، اور ایک چیز بہرحال یہ ہے کہ جب ہم خاص طور سے قرآن کریم سے اور ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پھر سیلف اسکروٹنی کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ مشغلہ ہمارا بہت زیادہ ہے، باطل چیزوں میں، تصوراتی اور خیالی چیزوں کے اندر پھنس کے اپنا وقت برباد کرنا اور اس میں گھس جانا، لعب والی چیزوں میں اتر جانا اور اس میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا. تو ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے یہ ڈیفینیشن بیان کی ہے کس کی؟ مکذبین کی، جھٹلانے والے، خدا کے پیغام کو جھٹلانے والے، جن کے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یعنی کہ پھر وہی بات کہ ساری چیزیں کہ جو ہم بہت زیادہ اسپورٹس والی چیز ہے، یہ بھی وہی ہے، لعب ہے، لعب ہے. جو جتنا بھی ہم کھیل کود یہ وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب لعب ہیں. یعنی لعب کیوں ہیں؟ کہ یہ سب فیبریکیٹڈ ہیں، یہ سب تصوراتی چیزیں ہیں. اس میں نہ جیت ہے نہ ہار ہے، اس میں نہ کامیابی ہے نہ ناکامی ہے، اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے حقیقتا، یہ صرف تصوراتی چیزیں ہیں. یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر جائیداد بنانا، بہت ساری پراپرٹی اور مال جمع کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لعب ہے، تصوراتی چیزیں. کہ ہم نے اپنا تصور وابستہ کر دیا اس چیز سے کہ میں بہت مالدار ہو جاؤں گا تو باعزت ہو جاؤں گا، یہ صرف میرے سوچنے کی بات ہے. جبکہ خدا کس چیز کو کہہ رہا ہے کہ عزت کس چیز میں؟ وللہ العزت جميعا، کہ ساری کی ساری عزت جو ہے فقط خدا کے لیے. اور الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور اگر کسی کو عزت حاصل کرنا ہے تو اپنے سینے میں کلمہ طیب پیدا کرے اور اپنے اعضاء و جوارے سے عمل صالح کرے تاکہ بلند ہو جائے، اس میں عزت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز کے خوض اور خائضین اور جھٹلانے والے، اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کریم کی آیت بالکل ڈائریکٹ اس کے لیے جہنم کا، ویل کا پیغام دے رہی ہے. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم الدین، فیصلے والے دن کو جھٹلاتے رہتے تھے. حَتَّى اتانا الیقین، یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین، یقین یعنی موت آ گئی. اور اس کے بعد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ جس کو اس حالت میں موت آ جائے اس کے لیے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. شفاعت کب فائدہ دے گی؟ جب اس دنیا میں ہم شفاعت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لیں گے، جب اس زندگی میں شفاعت کرنے والوں کا ہاتھ پکڑیں گے، تب شفاعت مرنے کے بعد کام آئے گی. ورنہ اگر اپنی زندگی میں نہ مصلی تھے، نہ مساکین کو کھانا کھلانے والے تھے، نہ باطل اور خیالی اور تصوراتی چیزوں سے اپنے کو دور الگ رکھنے والے تھے، نہ جھٹلانے والوں سے دور تھے، تو کیا ہوگا؟ اس حالت میں جیسے موت آئی, اس کے لیے آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہے. یہ میرے جملے بالکل بھی نہیں ہیں, سب قرآن کی آیتیں, آپ بالکل آرام سے دیکھ سکتے ہیں. فما تنفعهم, پس نہیں ہے ان کے لیے نفع دینے والی شفاعت الشافعین, شافعین کی شفاعت. یعنی اس کا مطلب ہے شفاعت کرنے والے ہیں, شفاعت کریں گے, لیکن ان کی شفاعت کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اس کیٹیگری میں لوگ آ رہے ہیں. یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ نگیٹو, کہ آخرت کے حوالے سے جہاں پر یہ بات کی گئی کہ اگر اس قسم کا طرز عمل اختیار کیا, اگر اس راہ پر چلے تو نو ہوپ, کوئی امید نہیں ہے. اور ایون کوئی باہر سے آ کے تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا, تم کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. اب میں ایک دوسرا اسپیکٹ آپ کو پازیٹیو سائڈ کا سناؤں, کہ جسے آخرت کے حوالے سے یا آخرت کی زندگی میں مثبت یا پازیٹیو سائڈ پر انسان کو لے جانے کے لیے وہ کون سے اعمال ہیں. اس کا ذکر ہے سورہ بلد, سورۃ البلد کا نمبر ہے 90. یہاں پر ابتدائی چند آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ الم نجعل له عینین, کہ یہ انسان کس جگہ بھٹکتا پھر رہا ہے, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دیں, ولسانم و شفتین, اور زبان اور دو ہونٹ, ایک زبان دو ہونٹ, دو آنکھیں ایک زبان دو ہونٹ. یعنی اس میں کنائیں بہت خوبصورت ہیں. آنکھیں کس لیے قرار دیں؟ تاکہ دیکھو اور مشاہدہ کرو, آبزرو کرو, چیزوں کی حقیقت کو سمجھو. زبان کس لیے دی؟ تاکہ ایکسپریس کرو, تذکر کرو. ہونٹ کس لیے دیے دونوں؟ تاکہ جو کچھ زبان سے نکلتا ہے اس کی حفاظت کرو. یعنی ایسا نہیں کہ زبان کو بالکل بے مہار چھوڑ دیا کہ وہ بولے ہی چلے جا رہے ہیں, نہ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا, نہ حق نہ باطل. یہ ہونٹ اس لیے بھی ہیں کہ کبھی کبھی اس کو سی بھی لینا چاہیے, کہ اس زبان سے لا یعنی خرافات نہ ادا ہوں. تو کیا ہم نے انسان کو دو آنکھ نہیں دی؟ دو آنکھیں, ایک زبان, دو ہونٹ. فلق تحمل عقبہ, پس وہ ایک گھاٹی پر سے ہو کر کیوں نہیں گزرا؟ اور گھاٹی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ویلی نہیں ہے, بلکہ اوپر جو ایک ایسے اونچائی والی جو جگہ ہوتی ہے, جیسے ویلی تو نشیب ہے, نیچا ہے, اس کے ساتھ جو اونچائی والی جگہ ہوتی ہے, جو رم کہہ لیں اس کے اوپر کا, وہ ہے گھاٹی عقبہ. تو وہ اس پر سے ہو کر کیوں نہیں گزرا, وہاں سے کیوں نہیں گیا, یعنی نشیب کی طرف کیوں لڑکتا چلا جا رہا ہے, اس بلندی والی جگہ سے کیوں نہیں ہو کے گزرا؟ وما ادراک مل عقبہ, اور تم کیا ادراک کرو, تم کیا پہچانو کہ وہ عقبہ کیا ہے؟ اب یعنی گویا اس کی, اس گھاٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ جس سے گزرنا ہے. فک و رقبتن, گردن کا آزاد کرانا. مطلب اگر ہم اس کی جو چیزیں گنائی ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے. فک و رقبتن, یعنی اس کی آپ معنویت میں جائیں, ظاہری مطلب یہ ہے کہ جیسے اس زمانے میں لوگ مراد لے سکتے تھے کہ غلام کو آزاد کرا دینا, یعنی گردن کا آزاد کرانا, کہ ایک شخص ہے جس کی گردن غلامی کی زنجیر میں بندھی ہوئی ہے, آپ نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا, یعنی اس کی گردن میں جو زنجیر بندھی تھی کھول دی. لیکن فقط معنی اتنا نہیں ہے, ایک انسان ہے جس کی گردن میں جہالت کی زنجیر بندھی ہوئی ہے. زیادہ تر انسان وہ ہیں کہ جن کی گردنوں میں ظلمت اور تاریکیوں کی زنجیریں اور توک پڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلی کوالٹی جو خدا کی نظر میں ایک انسان کی محبوب ہے, کہ جس کو کہہ رہا ہے کہ اس, وہ پستی میں نہیں ہے بلکہ بلندی سے ہو کے گزر رہا ہے, گردن کا آزاد کرانا. یعنی انسانوں کی خدمت اس طریقے سے کرو کہ انسانوں کی گردن میں جو توق اور زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں شیطان نے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گریں اور انسان واقعاً آزاد ہوں اور فقط اللہ کے بندے بنیں اور اپنی اس کریکٹرسٹک اور اپنی اس خصوصیت کو پہچانیں کہ بندگی فقط خدا کی ہے. بندگی مال کی نہیں ہے, بندگی شہرت کی نہیں ہے, بندگی گروہ کے آگے نہیں ہے, بندگی ظاہری طاقت کے آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے بھائی پھر امام خمینی کا یاد آتا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ, کہ جب انہوں نے وہ نعرہ بلند کیا تھا کہ نہ ایسوسیشن ود دا ایسٹرن پاورز نہ ویسٹرن پاورز, بلکہ انسان کی گردن اگر جھکے, انسان کی گردن اگر کسی سے وابستہ ہو تو وہ فقط اور فقط اس کا مالک اور اس کا رب ہو. فک و رقبتن, گردن کا آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبتن, یا کھانا کھلانا. کب کھانا کھلانا؟ نارمل کھانا کھلانا نہیں, بھوک والے دن کھانا کھلانا. بھوک والے دن کا کیا مطلب؟ یعنی کہ جب محتاجی ہے, پریشانی ہے, جب پرابلم زیادہ ہے. یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس, اور اس سے شاید ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب خود تمہیں مسائل ہیں تو اس وقت, کیونکہ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس دس ہے تو اس میں سے ایک اٹھا کے دے دیا, بلکہ انسان کا حقیقتاً کمال یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ خدا کے رستے میں دے دے. یعنی قرآن کریم نے بھی اس چیز کو مسلمانوں کے درمیان وہ رکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت مالدار تھے اور تھوڑا بہت دیتے ہوئے پریشان ہوتے تھے, اور کچھ مومنین ایسے تھے کہ جب رسول خدا نے فرمایا کہ اب جہاد پہ جانا ہے, غزوات میں جانا ہے, تو کچھ اصحاب میں سے مومنین ایسے تھے کہ پورے گھر کا سامان اثاثہ اٹھا کے لا کے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا کہ اب جو ہے, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب آپ کے ہیں, آپ استعمال کریں اس کو. یا یعنی کہ جس میں کہیں کہ کمال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسا, کہ جنہوں نے اسلام کی باقاعدہ پرورش کی. یعنی جناب خدیجہ کے مال سے وہ جو شروع کے 10 مشکل ترین سال تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے, وہ گزرے. اور جیسا کہ آتا ہے روایتوں میں کہ جب خود آپ کا انتقال ہوا تو یہ حال تھا کہ کفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, اور یہ سب چیزیں. تو بھوک والے دن کھانا کھلانا, کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن و مقربتن, اس یتیم کو جس سے تمہاری قربت ہے, وہ یتیم جو تمہارا مقرب ہے, قریبی ہے. اب یتیم کی بھی تعریف مختلف بیان کی گئی ہیں, تھوڑا سا میں اس کو بھی بتا دوں کہ یتیم کا مطلب جو ہے, جیسے اس کا بھی مادہ کیا ہے, یتم ہے, یہ تے میم. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اکیلا رہ جائے, اس کے جو روٹ میننگ ہے اس کا مطلب ہے وہ جو اکیلا رہ جائے, جس کا والد نہیں ہے, جس کا سرپرست نہیں ہے, جس کا رہنما نہیں ہے, اسے, اس پر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے. جو میں نے کہا تھا نا معنی اور مصداق, کہ جسے ہم کہتے ہیں بغیر باپ کے یتیم کہتے ہیں, تو یہ مصداق ہے, اپلیکیبل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا باپ نہ ہو وہ تنہا رہ جاتا ہے, یا جس کا کوئی رہنما نہ ہو وہ بھی یتیم ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا امت یتیم ہو گئی. کیا مطلب امت یتیم ہو گئی؟ کہ اب اس کا رستہ دکھانے والا نہیں رہا کوئی, اب امت جو ہے اس زندگی کے صحرا میں تنہا ہو گئی. تو یتم اور یتیم کا مطلب ہے تنہا ہو جانا, تنہا رہ جانا. لیکن اس کا ایک بالکل دوسرا مطلب بھی ہے, یعنی کہ شاید اس معنی میں جس معنی میں پیغمبر اکرم کو قرآن میں یتیم کہا گیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا, سورہ والضحا, کہ کیا ہم نے نہیں پایا تجھ کو یتیم, پھر ہم نے تیری سرپرستی کی. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے یتیم کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ بغیر باپ کی وجہ سے استعمال ہو رہا ہے. یتیم کے معنی ایک اور سینس میں بھی جاتے ہیں کہ جو اس وجہ سے تنہا رہ جائے کہ کوئی اس کا سرپرست بن نہ سکتا ہو. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وہ ہے کہ جس کا سرپرست نہ رہے, ایک وہ کہ وہ اس کمال پر فائز ہے کہ کوئی اس کا ٹیچر ہی نہیں بن سکتا. ٹیچر اور رہبر بننے کے لیے تو بہتر ہونا پڑے گا نا جس کو آپ سکھا رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے جب خدا نے کہا کہ ہم نے یتیم پایا تو کیونکہ سرپرستی, کیونکہ یہاں پر ایک کوشچن آتا ہے کہ بھائی اگر خدا پیغمبر کو اپنی سرپرستی میں لے رہا ہے تو اتنے سارے یتیموں نے کیا قصور کیا ہے کہ جو دنیا میں پریشان ہوتے رہتے ہیں, خراب حال میں ہوتے رہتے ہیں. نہیں, یہاں پر خدا پیغمبر اکرم کو سرپرستی میں بغیر باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں لے رہا ہے, بلکہ اس وجہ سے حضور کو اپنی سرپرستی میں لے رہا ہے کہ تم اس منزل کمال پر فائز ہو کہ دنیا میں کوئی تمہارا رہبر ہو نہیں سکتا, تمہارا رہنما بن نہیں سکتا, تو آؤ ہماری سرپرستی میں آ جاؤ. تو یہ ہے یتیم کے معنی مختلف. لیکن یہاں پر یتیمن و مقربہ کہ جو اپنے قریبی ہیں ان میں اس کو دیکھو جو بغیر سرپرست کے ہو, ظاہری طور سے بھی اور معنوی طور سے بھی. پھر خیال رکھیے گا کہ قرآن کے معنی صرف ظاہری نہیں ہیں بلکہ معنوی بھی ہیں. یعنی جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں پر رحمت کرے یا بہت محبت کا اظہار کیا کہ جو یتیمان آل محمد کی پرورش کرتے ہیں. یتیمان آل محمد کون ہیں؟ کہ جو شیعہ ہیں لیکن آل محمد کے معارف سے بے خبر ہیں, جو شیعہ ہیں لیکن اہل بیت کے تعلیمات کو نہیں جانتے. تو جو ایسے شیعوں کو سمیٹے اور ان کو معارف اہل بیت سے آگاہ کرائے وہ بھی وہ یتیمان آل محمد کا سرپرست ہے. تو اس کے معنی بالکل الگ الگ بھی ہیں, ظاہری بھی ہیں معنوی بھی ہیں, اور دونوں ڈومینز میں اپلیکیبل ہیں. کہ ہم صرف یہ سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ صرف اس یتیم کو ڈھونڈیں کہ جس کا باپ نہیں ہو یا سرپرست نہیں ہو یا کوئی رشتہ دار نہ ہو, بلکہ یتیم وہ بھی ہے کہ جس کا روحانی اور معنوی اعتبار سے کوئی سرپرست نہ ہو, وہ بھی یتیم ہے, بلکہ وہ زیادہ مصیبت زدہ یتیم ہے. اس لیے کہ انسان کو اگر معنوی رہنمائی میسر نہ ہو تو اس کی ابدی زندگی خراب ہو جاتی ہے, اور ظاہری رہنمائی میسر نہ ہو تو دنیاوی زندگی خراب ہوتی ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ فک و رقبتن. پہلی چیز گردن کا آزاد کرانا, دوسری چیز بھوک کے دن کھانا کھلانا. کس کو؟ قرابت والے یتیم کو. او مسکینن و متربہ, یا وہ مسکین جو خاک میں رل رہا ہو. متربہ یعنی جو تراب میں پڑا ہوا ہو, مٹی میں پڑا ہوا ہو, یعنی ایسا مسکین, ایسا غریب کہ جو بالکل کہہ لیں خاک آلودہ ہو, اس مسکین کو کھانا کھلانا. یعنی ایسا مسکین کیا ہے کہ جو اپنے لیے کچھ بھی نہیں فراہم کر سکتا, خاک آلودہ ہے. یہ چار چیزیں کہ وہ گھاٹی پر سے ہو کے کیوں نہیں گزرا, اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے, وہ یہ چار باتیں. اس میں سب سے عجیب بات ہم کو یہ لگتی ہے کہ کہیں بھی ظاہری طور سے اس قسم کے ایمان کا ذکر نہیں ہے جو ہم عام طور سے سنتے ہیں. یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں یہ بندے کی طرف سے خدمت خلق ہے, انسانیت پر شفقت ہے, انسانیت کے ساتھ مہربانی ہے. اس کے آگے کسی پانچویں چیز کا ذکر نہیں ہے, کسی پانچویں کوالٹی کا. اس کے بعد اس کا رزلٹ ہے آخرت کے حوالے سے. فما کان من الذین آمنوا, اگر وہ ایسا ہو گیا, اس نے یہ چار کام کر لیے, پھر وہ ہو جائے گا یا ہو گیا من الذین آمنوا, ان میں سے کہ جو ایمان لے آئے. وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالتَّوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے صبر کی وصیت کی، اور ان لوگوں نے جنہوں نے رحمت اور مرحمت کی وصیت کی. جیسے سورہ العصر میں بھی آپ دیکھیں کہ مومنین کی کیا کوالٹی بیان کی گئی ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو اس میں یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں کسی اللہ کے بندے کے لیے خدمت انجام دیتا ہے، میں اس کو تھوڑا سا، مجھے یہاں پر ذرا سا ایک بیکورڈ سٹیپ لینا پڑے گا اس کو سمجھانے کے لیے. ہماری نظر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ڈیفینیشن بڑی عجیب سی ہے، سیگریگیٹڈ ہے، سیپریٹڈ فرام ایچ ادر ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے صحیح کیجئے. ہماری نظر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. حقوق اللہ کا مطلب ہے عبادات کا انجام دینا، حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا، اور یہ دو الگ چیزیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ فلاں جو ہیں کہ اگر بظاہر کافر ہیں، مشرک ہیں، اگر وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، تو وہ بھی حقوق العباد کر رہے ہیں، ان کو بھی جنت میں جانا چاہیے. قرآن کریم کی نظر میں، اور اگر آپ عقل کے طور سے، عقلی اعتبار سے غور کریں، تو بھی آپ کو عقلی طور سے بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے بندوں کی بے لوس خدمت، بے لوس اور مخلصانہ خدمت صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہو، ورنہ خدا سے ہٹ کے جتنے بھی لوگ بندوں کے قریب جاتے ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی مطلب کو مد نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اپنا مطلب. اچھا، اور خدا پر ایمان سے میرا مراد بالکل، یعنی شاید بالکل فارمل دین بھی نہیں ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ ہو کہ ایک تصور اس کے پاس ہونا چاہیے کہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے کہ وچ از ہو از گورننگ دس ہول یونیورس اینڈ دا ہول لائف، اور اس کی نظر میں یہ کام اچھا ہے. یعنی خدا کا جو تصور ہے وہ فقط تصور یہ نہیں جس طریقے سے ہم، بلکہ بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے خدا کے تصور میں بہت زیادہ ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے. یعنی وہ تصور جو چاہے چرچ سے آتا ہو، چاہے نارمل مسجد و ممبر سے آتا ہو، یا کسی سینیگوگ سے آتا ہو، اس میں بہت زیادہ ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے. بہت مسائل ہیں اس کے اندر خدا اور توحید کے تصور میں. توحید کا حقیقی مطلب ہے کہ ایک سپریم بینگ، ایک حقیقت کے وچ از ہو از دا سورس آف آل لائف اینڈ ٹو وچ ایوری تھنگ ول ریٹرن. یہ اصل توحید اور مبدا اور معاد کا الہی اور الہامی تصور ہے. اور پھر یہی چیزیں ریفائن ہوتے 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 پھر قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں سے ایک پوری، ایک پورا ایک نمونہ اور پورا سلسلہ وجود میں آ جاتا ہے. تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہاں پر صرف حقوق العباد کی بات ہے، اس کا مطلب ہے جس نے حقوق العباد انجام دے لیے وہ مومن بھی ہے، وہ تواصو بالصبر کی منزل پر بھی آ گیا، وہ تواصو بالمرحمہ کی منزل پر بھی آ گیا. بظاہر یہ مطلب نکل رہا ہے، لیکن حقیقتاً مطلب یہ نکل رہا ہے کہ کوئی کسی کی گردن کو آزاد فقط اسی وقت کرائے گا جب اس کو بندہ خدا سمجھے گا. آپ بتائیں یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. یعنی گردن کا آزاد کرانا تاریکی سے، جہالت سے، برائی سے. آپ دیکھیں کہ آج کل یہ دنیا میں جتنی بھی طاقتیں آتے سب خدمت کے لیے، حقیقتاً کیا کرتے ہیں؟ گردن آزاد کراتے ہیں یا اور مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں جو زنجیر پڑی تھی، ہے یا نہیں؟ یعنی آپ دیکھیں سوائے مکتب انبیاء علیہ السلام کے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مکتب انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکار و شاگرد، آپ اس کے علاوہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کون ہے کہ جو انسانیت کے پاس آیا اور اس نے انسانیت کو ان ساری زنجیروں سے آزاد کرایا ہو، بلکہ سب اپنا غلام بنا کے چلے جاتے ہیں، سب اپنے اپنے بنائے ہوئے جال میں. یہ نعرے بہت خوبصورت ہیں، باتیں سب نے بہت اچھی اچھی گڑھی ہوئی ہیں، لیکن کرتے سب کے سب یہی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس بارے میں ہم باقاعدہ تحقیق, جیسے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف نقل یعنی حدیث و قرآن کا نہیں ہے, یہ عقل سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گردن کا آزاد کرانا صرف وہی کسی انسان کی گردن کو آزاد کراتا ہے کہ جو خوف خدا رکھتا ہو, جو ایمان باللہ رکھتا ہو, اس کے علاوہ کوئی کسی کی گردن آزاد نہیں کراتا. سب گردنوں میں پٹے ڈالتے ہیں, چاہے جملے کوئی بھی استعمال کریں. اور اسی طریقے سے بھوک والے دن, بھوک والے دن, کھانا کھلانے والے بہت ہیں, بھوک والے دن کہ جہاں اپنی بھی ضرورت ہو اور دوسرے کی بھی ضرورت ہو, دوسرے کو سیراب کرنا اور اپنے کو محروم کر دینا, یہ فقط وہی انسان کر سکتا ہے کہ جس کی نظر میں آخرت ہو, جو تصور آخرت رکھتا ہو, باقی ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جیسے شہید مطہری نے یہ بات کہی ہے کہ برٹرینڈ رسل اور ان سب نے جو زندگی کے مادی تصورات پیش کیے ہیں کہ زندگی صرف مٹیریلسٹک ہے اور کوئی آخرت نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو میں نیکی کیوں کروں کسی کے ساتھ. یعنی اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی اسی زندگی میں رہنا ہے, اسی زندگی میں جو کچھ چیزیں حاصل ہو وہی میرا نفع ہے, جو میرے ہاتھ سے چلا جائے وہ نقصان ہے, میں کیوں کسی کو کھانا کھلاؤں, اپنی کوئی چیز کسی کو کیوں دوں, میں ساری چیزیں دوسروں سے کھینچ کے اپنی جیب میں کیوں نہیں جمع کر لوں. یعنی ایک طرف یہ لوگ خدا اور آخرت کو بھی ہٹاتے ہیں, دوسری طرف نیکی کی بھی بات کرتے ہیں, چیریٹی کی بھی, کیا ہے کمپیٹیبل ہیں, میں کیوں کروں چیریٹی بھائی, بھائی جب ساری کی ساری چیزیں نفع وہی ہے کہ جو میرے جیب میں آ رہا ہے, جو میری ملکیت بن رہا ہے, تو میں تو سب سے چھین کے اس کو جمع کر دوں گا. یہ جیسے ابھی بھی مجھے ایک بڑا عجیب سا لگا کہ ابھی جو جہاز کا ہوا کہ اب اس کے لیے پریئرز کر رہے ہیں جو لوگ نہیں ہیں اور ان کے لیے شمع جلا رہے ہیں, بھائی جب بندہ ختم ہو گیا مرنے کے بعد پریئر فار ہوم, جب تمہارا عقیدہ ہے کہ انسان ہی ختم ہو گیا تو اب پریئر کس کے لیے اور کیوں اور یہ کہاں جا رہی ہے اور کس کے پاس جا رہی ہے, اس سے سمجھ میں کیا آتی ہے بات. دیکھیں یہ سب کچھ انسان کی فطرت میں ہے. یہ جو دین جتنی باتیں سکھاتا ہے نا, خدا سے تعلق, زندگی بعد از موت, اور یہ سب چیزیں بلٹ ان ہیں ہر انسان کے اندر. اور جب بھی آپ کسی انسان کو آزاد چھوڑ دیں وہ اسی رستے پہ جائے گا. اگر یہ ساری جہالتیں اور حماقتوں کا جو پورا بازار ان شیطانوں نے گرم کیا ہوا ہے, اس سے ہٹ کے انسان کو فقط اس کی فطرت پہ چھوڑ دیں, سب اسی رستے پہ جائیں گے. اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو کہا گیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ نے تمام انسانوں کی فطرت کو قائم کیا ہے. ٹھیک ہے, سب کو پتا ہے ہر ایک کے دل سے کہ جو مر گیا سب کو پتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا, لیکن پھر جب بات آئے گی کہ قبول کرو آخرت کو تو وہاں پر یہ بات کریں گے کہ نہیں کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی زندگی نہیں. ان کا کانسیپٹ کارما پہ ہے, نہیں مطلب ابھی جو نارمل ہیں جو لوگ تو سیدھا سیدھا انکار کرتے ہیں نا, نہ خدا نہ آخرت, نہ بنانے والا ہے, نہ اس کے مرنے کے بعد کوئی زندگی. وہ تو بدھسٹ اور وہ سب جو ہیں ان کی بات آپ جائیے نا, جو باقاعدہ اس کو فالو کرتے ہیں, اس ریلیجن کو یا اس نظریے کو فالو کرتے ہیں کہ اگر کارما ہے یا آواگون ہے یا اس ٹائپ کی چیزیں. تو بہرحال یہ آیتیں اس حوالے سے بہت زیادہ اسٹرائکنگ ہیں, کیونکہ قیامت کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ اصحاب یمین ہوں گے, کچھ اصحاب شمال ہوں گے, کچھ اصحاب میمنہ ہوں گے, کچھ اصحاب مشعمہ ہوں گے. اصحاب میمنہ بننے کا یہ قرآن نے نسخہ بتایا چار چیزوں میں. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئك اصحاب المیمنہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صبر کی وصیت کی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رحمت اور مرحمت کی وصیت کی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب میمنہ ہیں. اور سورہ واقعہ تو بہت مشہور ہے, آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے کہ نجات یافتہ گروہ کون سا ہے, اصحاب میمنہ. تو اصحاب میمنہ بننے کے لیے چار چیزیں: گردنوں کا آزاد کرانا، بھوک والے دن کھانا کھلانا، بلکہ حقیقتاً تین آ جاتی ہیں، کہ اور کس کو کھانا کھلانا؟ جو یتیم قرابت دار ہو، اور وہ مسکین جو مٹی میں پڑا ہوا، خاک آلودہ مسکین، قرابت دار یتیم کو بھوک والے دن کھانا کھلانا، اور گردن کا آزاد کرانا. جس نے اس زندگی میں یہ کام کیا، اس نے زندگی نشیب میں نہیں گزاری، بلندی پہ چل کے گزاری، اور آخرت میں وہ اصحاب میمنہ میں سے ہیں. یعنی قرآن کریم میں آخری جو پارے ہیں نا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ نچوڑ ہیں، پہلے جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کا نچوڑ ہے، بہت کنسائز ہیں، بہت ڈیپ ہیں. اب جیسے اصحاب مشعمہ کی تعریف جو ہے نا، صرف چار لفظوں میں، والذین کفروا بآیاتنا. اصحاب میمنہ کے مقابلے میں کون ہے؟ اصحاب مشعمہ، یعنی بدبختی والے لوگ، تباہ ہو جانے والے لوگ. والذین کفروا بآیاتنا، صرف تین بات جملے، تین لفظ ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشعمہ، وہ اصحاب مشعمہ ہیں، ختم بات. اب اس میں پورا بیان سمیٹ دیا، اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے آپ میں سے کوئی کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشعمہ. ترجمہ اس کا صاف ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ اصحاب مشعمہ ہیں. لیکن بات بہت زیادہ گہری ہے، بہت کنسائز ہے. اس آیتوں کا کفر کرنے میں کیا مطلب ہے؟ آیتوں کا کفر، خدا کا کفر نہیں، خدا کی آیتوں کا کفر. جی، ان چھپانا، انکار کرنا، لیکن خدا کا نہیں، آیتوں کا کفر. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس زندگی میں جب ہم موجود ہیں، ہر چیز خدا کی ایک نشانی ہے. جو خدا کی نشانیوں کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے اپنا منہ موڑتا ہے، وہ کافر آیات خدا ہے، چاہے زبان سے اقرار کرتا ہو. یعنی مثال کے طور پر، خدا کی نشانیوں میں دو سب سے بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک موت، ایک بیماری، اور اس کے بعد تیسری ایک بڑی نشانی بڑھاپا اور ضعیفی، جو ہر انسان کے ساتھ ہے. یعنی میں نے زمین اور آسمان اور ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ مثال کے طور پر ایک شخص نابینا ہے، نہیں دیکھ سکتا زمین آسمان کو اور باقی خدا کی نشانیوں، لیکن یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہیں. موت، بیماری اور بڑھاپا. اور کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا ماسٹر آف مائی اون سیلف. سب سے پہلی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میری زندگی میرے اختیار میں نہیں ہے. جیسے سورہ یاسین میں، ومن نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق، جس کو ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں اس کو خلقت میں جھکا دیتے ہیں. ہم، یہ خدا کہہ رہا ہے، ہم، یہ کام ہم کرتے ہیں. یعنی جب بوڑھا آدمی جو زیادہ ہوتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا اپنی طرف کہہ رہا ہے. ومن نعمر ہو، جسے ہم عمر میں بڑھاتے ہیں، ننکس ہو، ہم اس کو کم کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، فی الخلق، بناوٹ میں. یہ کام خدا کا ہے، یعنی ان ہز کریشن. اور اس کے بعد کا ٹکڑا ہے افلا یعقلون، کیا یہ لوگ اس چیز کے ذریعے سے عقل نہیں پکڑتے؟ عقل پکڑنے والی کیا بات ہے اس میں؟ عقل پکڑنے والی بات یہ ہے کہ ایک انسان جب جوان ہو گیا، جب اس کی طاقت اپنے پیک پہ پہنچ گئی، کیا کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جوانی کے بعد اس کی یہ طاقت ختم ہو جائے یا روبہ زوال ہو جائے، نیچے ہو جائے؟ اگر آپ کسی بھی انسان کو چوائس دیں، کوئی ایک انسان بھی چوز کرے گا اس حالت کو جو بڑھاپے میں ہوتی ہے؟ لیکن کیا کوئی انسان بھی اس کو اوائڈ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں اس ضعیفی اور کمزوری کا شکار ہوں جوانی کی طاقت کے بعد، اور کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، اوائڈ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک قوت ہے کہ جو میری لائف کو گورن کر رہی ہے. یعنی ہر جگہ پر خدا نے اپنی قوت اور اقتدار ہمیں زندگی میں دکھایا ہے. دیکھو یہ تمہاری زبان کے مزے، یہ لذتیں جن کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو. اب بیمار پڑ گئے، کہاں گئے وہ مزے؟ اب وہ غذا اترتی ہے حلق سے جس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اسی مزیدار لذت والی چیزوں کو زبان پہ رکھتے ہیں، کڑوی لگتی ہے، ایون پانی تک کڑوا ہو جاتا ہے. یہ خدا کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اور موت تو ہے ہی اپنی جگہ پر. تو والذین کفروا بآیاتنا، بدبخت کون بنے گا آخرت میں کہ جس کو ہم نے اس زندگی میں کھلی نشانیاں دکھا دیں. مطلب یہ تو میں نے تین موسٹ بیسک کا ذکر کیا ہے جس سے کسی بھی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. باقی تو پوری کائنات، پورا وجود، خود انسان کا اپنا وجود اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. تو جو ہماری آیتوں کا کفر کرے، خدا یہ نہیں کہہ رہے کہ جو میرا انکار کرے، جو میری نشانیوں کا انکار کر دے وہ بدبخت ہے، آخرت میں بدبختی کا شکار ہے. یعنی جو اس سے نہ سیکھے، اس سے نہ سبق حاصل کرے. دیز آر آل لیسنز آف لائف. اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح کرو. ٹھیک. تو یہ انتہائی کنسائز بیان ہے، بالکل جامع ترین بیان ہے یہ سورہ بلد کا، کہ اصحاب میمنہ اور اصحاب مشامہ کی تعریف سمجھا دی. کہ امن والے قیامت میں کون ہے، بدبختی والے قیامت میں کون ہے. اچھا، اور اب آخر میں اب ان آیتوں کی بہت زیادہ تشریح نہیں کروں گا، لیکن اس کا تھوڑا سا ذرا سا ایک ڈیٹیل میں ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی عمل کے اعتبار سے بہت اہم ہیں یہ آیتیں. یعنی کہ وہ اعمال کہ جو ہماری زندگی پر، اور صرف اخروی نہیں، اس دنیاوی زندگی پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور میں اس کو صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان باتوں کو ہم بہت زیادہ اگنور کیے ہوئے ہیں، اس پہلو کو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سورہ محمد، اور یہ آیت ہے 24 اینڈ آن ورڈز. سورہ محمد کا نمبر ہے 47. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ آ کوشچن ہے، فا پس، لا نہیں. کیا پس نہیں؟ یتدبرون القرآن، یہ لوگ تدبر کرتے قرآن، فل بھی نہیں ہے، قرآن کو تدبر کرتے. تدبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تدبر کا معنی ہوتے ہیں لکنگ بیونڈ دا آبویس. دبر یا دبارا عربی زبان میں کہتے ہیں پشت کو، پیٹ کو. تو اس سے تدبر کا مطلب یہ نکلا ہے کہ پیٹ کے پیچھے دیکھنا، یعنی جو چیز بالکل سامنے ہے اس میں غور و فکر تدبر نہیں ہے. تدبر کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹ کے پیچھے، جو ظاہری طور سے نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے صرف ظاہر پہ نہیں، بلکہ قرآن کے ظاہر کے پیچھے جو معنی ہے، جو باطن میں حقائق موجود ہیں، اس پہ نظر نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، نظر پہ نہیں، دل پہ. یعنی جو قرآن کے ظاہر سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا اس نے صلاحیت گم کر دی، اس کی نظر نہیں خراب ہے، آنکھیں نہیں خراب ہیں، دل مقفل ہے، لاکڈ ہے. کیونکہ قرآن کے معارف آنکھ اور کان میں نہیں جاتے. قرآن کے مطالب کہاں اترتے ہیں؟ قلب میں اترتے ہیں، دل میں محفوظ ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو یہ توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن میں تدبر کر سکے، قرآن کی گہرائیوں میں جا سکے، تو یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ دل مقفل ہے، قفل زدہ ہیں، لاکڈ ہیں. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے پیٹ کی طرف پلٹ گئے، لوٹ گئے، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت کھل گئی تھی. الشیطان سول لهم واملا لهم، تو شیطان نے اس چیز کو ان کے لیے ہلکا کر دیا اور ان کو کہنے کے جھوٹی امیدوں میں الجھا دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی میں اس خطرے سے آگاہ کرانے کے لیے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ اس زندگی میں انسان کو اگر کسی موقع پر ہدایت نصیب ہو جائے تو اس پہ خوش ہو کے بیٹھنا نہیں ہے کہ میں آخرت میں فلاح یافتہ ہو گیا، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کس کس جگہ سے پروٹیکٹ کرنا ہے، کہاں کہاں سے بچانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر ہدایت کھل گئی لیکن اس کے بعد وہ اپنے پچھلے قدموں پلٹ کے چلے جاتے ہیں. یہ کب ہوا؟ خود پیغمبر کے ساتھ ہوا کہ جب پیغمبر اکرم کا وصال ہوا اور ادھر پیغمبر اکرم کا انتقال ہوا اور ادھر لوگ پلٹ گئے، ان کی حالتیں منقلب ہو گئیں. اکثریت ان میں سے اس رستے پہ پلٹ کے چلی آئی جہالت کے، جس رستے سے آئے تھے اسلام میں. اور یہاں پہ یہی مطلب ہے کہ ارتدو علی ادبارہم، ارتدہ کہتے ہیں لوٹ جانے کو، ان ایک لحاظ سے ریفلیکٹ ہو جانا کہ جس رستے پہ چل کے آئے تھے اسی رستے پہ چل کے پلٹ گئے، اپنی ہی پشت پر سے ہو کے گزر گئے. کب؟ من بعد ما تبین لهم الہدا، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت کھل کے روشن ہو چکی تھی. تو یہ بھی ایک خطرہ ہے، یعنی ابھی تو ہم خالی اس جگہ پر ہیں کہ بھائی ہدایت حاصل ہو جائے. ہدایت حاصل ہونے کے بعد اس کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. ہدایت کی راہ پر چلنا نسبتاً آسان ہے، ہدایت ملنے کے بعد اس کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ مشکل ہے. تو ان کو شیطان نے ہلکا کر دیا ان کے لیے اور ان کو جھوٹی امیدوں میں الجھا دیا، فریب میں الجھا دیا. تو یعنی کہ جب ہدایت حاصل ہو جائے تو کس چیز سے بچنا ہے؟ پھر کسی لایانی چیز کی طرف رخ نہیں کرنا، پھر فالس ہوپس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اب اگلی آیت اور عجیب ہے. ذَلِكَ، ایسا کیوں ہوا؟ یہ ہلکے کیوں ہو گئے؟ پلٹ کیوں گئے؟ شیطان کے جال میں پھنس کیوں گئے؟ اس کا بھی ریزن ہے. بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ایمان سے پلٹنے والے، ہدایت سے پلٹنے والے لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا. کن لوگوں سے؟ کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام سے کراہیت رکھتے تھے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہ لوگ کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام سے کراہیت رکھتے تھے، ان سے ان ہدایت یافتہ نے کہا، سنطیعکم فی بعض الامر، کچھ امور میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی وہ لوگ، وہ گروہ جو خدا کے نازل کیے ہوئے پیغام کو نہیں پسند کرتے، کراہیت رکھتے ہیں ان سے، یہ مومنین ان کے پاس جا کے کہتے ہیں بعض چیزوں میں، یعنی جو ان کے اپنے خیال میں بری چیزیں نہیں ہیں، ہم تمہاری اطاعت کریں گے. اس نے یہ چیز سبب بنی کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس گئے، اور شیطان کے جال میں پھنسنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہلکے ہو گئے. ہلکے ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہدایت پہ قائم نہیں رہ سکے. تو اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو سب سے بڑی اور موسٹ امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ خدا کے سوا نہ امید، نہ خوف، نہ فوکس. جہاں خدا سے ہٹ کے ادھر ادھر گئے پھر یہ کام، پھر یہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ چیز ظاہر ہے، ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کی گریویٹی اور اس کی خوفناک پہلو کو شاید محسوس نہیں کر سکتے. لیکن اس حوالے سے ریکوائرمنٹس بہت سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے ہدایت دی ہے اگر وہ مجھے چھوڑ کے کسی بھی طرف اس نے رخ کیا تو وہ تباہ حال ہے، پھر اس کا ولی شیطان ہے. یعنی پھر ہم اس کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیں گے، اور جس کی سرپرستی سے ہم ہاتھ اٹھا لیں وہ اس کا سرپرست شیطان بن جاتا ہے. اچھا، اب دیکھیے آخرت کے حوالے سے ان لوگوں کے بارے میں کیا ذکر آ رہا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پلیز بتا دیجیے گا کہ یہ پرابلم ہے کیا. پرابلم سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہدایت کھل گئی، ہدایت کھلنے کے بعد وہ جس طرف آئے تھے اس رستے پہ پلٹ کے چلے گئے دوبارہ کفر کی طرف، کہ شیطان نے ان کے لیے چیزوں کو بنا سوار دیا، ان کو ہلکا کر دیا، جا اپنے جال میں پھنسا لیا. یہ کیوں ہوا؟ وہ شیطان کے جال میں کیوں پھنسے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے تعلق قائم کر لیا، ان سے اطاعت کا وعدہ کر لیا جو خدا کے نازل کیے ہوئے پیغام کو نہیں پسند کرتے تھے، اس سے کراہیت رکھتے تھے. انہوں نے کہا بعض چیزوں میں، شاید انہوں نے اپنے خیال میں کہا کہ بھئی یہ چیزیں تو خدا شاید ناپسند نہ کرے، خدا کی ناراضگی والی نہیں ہے، تو ان میں ہم تمہاری بات مان لیں گے، تمہاری اطاعت کریں گے. اس کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شیطان کے جال میں پھنسے، اور شیطان کے جال میں پھنسنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہدایت روشن ہونے کے بعد اس رستے پر پلٹ کے کفر کی طرف چلے گئے کہ جس رستے سے نکل کے آئے تھے، جس گھر سے نکل کے آئے تھے. اور ان کا حال کیا ہے؟ فکیف اذا توفتهم الملائکہ، بس کیا کیفیت ہے کہ جب ملائکہ ان کو متوفی کر رہے ہوں گے. متوفی کا مطلب ہے نا ذہن میں انتقال، یعنی کہ جب ملائکہ ان کو منتقل کر رہے ہوں گے دنیا سے آخرت کی طرف، تو کیا کریں گے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو ملائکہ ضرب لگائیں گے، ماریں گے، وجوہ چہرہ، ادبار پشت. امام خمینی کے استاد تھے محمد علی شاہ آبادی، انہوں نے اس آیت کی ایک تشریح یہ کی کہ یعنی یہ کیا مطلب ہے کہ ملائکہ چہرے اور پشت پہ ماریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جو ملائکہ دنیا ہیں وہ پیٹ پر مار کے نکالیں گے کہ تم جیسا برا انسان یہاں سے جاؤ، اور جو ملائکہ آخرت ہیں وہ چہرے پر ماریں گے کہ تم کیا اپنی شکل لے کر ہو، کیا حالت لے کر اس عالم میں داخل ہو رہے ہو. تو ان کی، یعنی ان لوگوں کی جن پر ہدایت کھل گئی، اور بیسیکلی کس وجہ سے وہ کفر کی طرف پلٹ گئے؟ کہ انہوں نے خدا کے پیغام، نازل کردہ پیغام سے کراہیت رکھنے والوں سے کہا کہ ہم بعض چیز میں تمہاری اطاعت کریں گے. یہ چیز وجہ بنی کہ جب یہ داخل ہوں گے، انتقال کا وقت آئے گا، تو ملائکہ ان کے چہرے اور پشت پہ ضرب لگائیں گے اور کہیں گے ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اس کی اتباع کی جس سے خدا ناراض ہوا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضوان کو، اللہ کی رضا کو ناپسند کیا. خدا کہہ رہا ہے کہ اس چیز سے میں راضی ہوں، تم اس کو پسند نہیں کر رہے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے، اور ان لوگوں کے پاس چلے گئے کہ جن سے خدا راضی نہیں ہے، اور ان سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، آج میں یہیں پر رکتا ہوں، یہ انتہائی اہم لفظ ہے، سورہ محمد میں یہ لفظ بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، حَبْت حَي بے توئے، حَبْت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک چیز ہے لیکن ویلیو لیس ہو جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے. اعمال کرنا فقط کمال نہیں ہے، عمل کو پریزرو رکھنا اصل بات ہے کہ مرتے دم تک میرا عمل بچا رہے، ہبت نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. کہ جیسے پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات اربع پڑھو تمہارے لیے جنت میں درخت لگیں گے ہر تسبیح کے ساتھ. تو اصحاب نے کہا کہ پھر تو بہت سارے درخت ہمارے ہو گئے جنت میں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کے پیچھے جلانے والی آگ نہیں بھیج دی تو صرف درخت لگا کے سو جانا نہیں ہے جنت میں، بلکہ اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ جلانے والی آگ تو نہیں جا رہی، حبت اعمال کا حبت ہو جانا. تو آخرت کے حوالے سے جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو میں نے اعمال کے کچھ مین فیچرز بتائے کہ جو جن اعمال کے ہونے کی وجہ سے بدبختی، کون سی بدبختی، کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی. سورہ مدثر، اصحاب میمنہ اصحاب مشعمہ، آخرت میں جو یہ دو گروہ ہوں گے ان کی مین کریکٹرسٹکس کیا ہیں، یہ ہم نے ذکر کیا سورہ بلد کے حوالے سے. اور سورہ محمد کی چار آیتوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس زندگی میں ہم اپنے تئیں یہ سوچ کے خوش بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ بھی ہو گئے، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی ہو گئے، ہم نے بہت سارے نیکی کے کام بھی انجام دے لیے، اور اب آخرت میں ہمارے لیے نیکی اور فضیلتوں کی بھرمار ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہدایت یافتہ انسان اگر کبھی بھی خدا کے دشمنوں کی طرف متوجہ ہوا اور کسی بھی طریقے سے اس نے ان کی اطاعت یا ان کی بات ماننا شروع کی تو یہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے سب ختم ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں حبت. یا سورہ فرقان میں ہے وقدمنا الی ما عملوا فجعلناه حباء منثورا، کہ صرف عمل جو ہے نا، عمل کا ڈھیر نہیں ہوتا، خدا کہے گا ہم ان کے عمل کی طرف بڑھیں گے، اقدام کریں گے، قدم آگے بڑھائیں گے، اور جو کچھ ان کے اعمال نے کیا اس کو اڑتی ہوئی بکھری ہوئی گرد کا ایک غبار بنا دیں گے. تو کچھ لوگ اپنے عمل کو آخرت میں اس شکل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، بکھرے ہوئے غبار کی شکل میں. کچھ لوگ جب اپنے عمل کے لیے خوشی خوشی جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا اعمال ہبت ہو گئے، معاذ اللہ ضائع ہو چکے ہیں، ختم ہو چکا ہے سب کچھ، کچھ بھی نہیں بچا. اور یہ کس وقت ہے؟ کہ جب انسان اس کی اطاعت کی طرف قدم بڑھائے جس سے خدا ناراض ہے، جس سے خدا غضبناک ہے. خدا کس سے غضبناک ہے؟ کہ جو خدا کے نازل کردہ پیغام سے کراہیت رکھتا ہے. ہر چیز مطلب پوری سیکوینس میں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ جو ایک دینی اور ایمانی لائف یا اعمال کے حوالے سے بھی جب ہم آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے غور کرتے ہیں، اپنے عمل کا ذخیرہ بنانے پہ غور کرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور کنسیڈریبل ہیں. یعنی یہ نہیں کہ فقط بس کیے چلے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بس نہیں، یہ سمجھنا ہے کہ کس چیز کی کیا ویلیو اور ورتھ ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ اس عمل میں اور نامہ عمل کے حوالے سے ڈینجرس پوائنٹس کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس کو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتا ہوں، ورنہ اب اس کے بعد انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ اب ہم بات کریں گے ان آیتوں کے حوالے سے جو بتاتی ہیں کہ یوم قیامت اور یوم آخرت ہوگا کیا، یعنی کہ زمین میں آسمان میں کیا تبدیلیاں ہوں گی، میزان، حشر، نشر، بہشت، جہنم، اس کی کیا کیفیت ہے. انشاءاللہ ایک دو نشستوں میں ہم اس پہ بات کریں گے. اور پاسبلی ایک چیز اور کی جا سکتی ہے بات اس پر، اگرچہ کہ وہ بہت زیادہ کوئی اوتھینٹک تو نہیں ہے ہمارے مطلب دینی نقطہ نظر سے، لیکن جو بہت زیادہ لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینسز رپورٹڈ ہیں ان پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ اس سے بھی تھوڑا آخرت یا حیات بعد از مرگ کے معاملات کو سمجھنے میں تھوڑی مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اس پر منحصر کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ پھر اپنے تھاٹس کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں.